بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وہ پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، اور درس ابھی بھی جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر، وہو سبحانہ یحب المتقین والمحسنین والمقسطین، اور اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتے ہیں متقین کو، محسنین کو، اور مقسطین عدل انصاف کرنے والوں کو. اور بات اس سیاق و سباق میں ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان تمام مخلوقات میں انسان بھی شامل ہے اور انسان کا عمل بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے اور انسان کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. اب اسی تناظر میں اللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں متقین کو، محسنین کو، اور مقسطین عدل انصاف کرنے والوں کو. یعنی یہ جو صفات ہیں اور یہ جو القاب ہیں، متقی کون ہوتا ہے؟ جو تقوی کے راستے کو اختیار کرتا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کے راستے کو اختیار کرتا ہے. اور مقسط کون ہوتا ہے؟ جو عدل انصاف کرنے والا ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے کچھ عمل کیا ہے تب اللہ تعالیٰ ان کو پسند کیا ہے. اگر یہ کرنے والے نہ ہوتے تو کیا اوصاف نہ ہوتے؟ تو انسان خود عمل کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اس تناظر میں بات ہو رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا محسنین کو، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ البقرۃ 195. اور متقین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے لقوله تعالی، اچھا جب لام آتا ہے نا جملے میں، لقول یعنی دلیل کی بات ہو رہی ہے، یہ اس لیے کہ اس کی یہ دلیل ہے، لقوله تعالی، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان اللہ يحب المتقین، سورۃ التوبۃ نمبر 7. والمقسطین، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، سورة الحجرات آیت نمبر 9. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیم رحمہ اللہ، اللہ عز و جل ان تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تقدیر میں اس عمل کو لکھا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. کیونکہ یہ فعل جو ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مراد ہے کوناً و شرعاً. پچھلے درس گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے دو قسمیں ہیں، ارادۃ کونیہ اور ارادۃ شرعیہ. جو محسن ہے، اب یہ تین الفاظوں کو شیخ السلام نے کیوں چنا ہے؟ اور بھی تو بہت سارے الفاظ ہیں، اس کے پیچھے ایک راز ہے، بڑا پیارا راز ہے. اب فرق دیکھیں ذرا، سوچیں، محسن ہے، متقی ہے، اور مقسط ہے. کوئی فرق ہے ان تینوں القاب یا تینوں صفات میں؟ محسن کون ہوتا ہے، متقی کون ہوتا ہے، اور مقسط کون ہوتا ہے، عدل انصاف کرنے والا؟ اب غور کریں گے تو آپ کو فرق نظر آئے گا. جیسا فرماتے ہیں، محسن وہ ہے من قام، فالمحسن قام بالواجب والمندوب، جو واجب اور مندوب یعنی مستحب پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. احسان کا درجہ صرف واجبات کے ادائیگی کے حد تک نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، اپنا واجبات و فرض کے ادائیگی کر گئی ہے، کر دی. جب آپ نوافل میں اور سنتوں میں اور مستحبات میں آگے قدم بڑھاتے رہتے ہیں، اور احسان فی عبادت اللہ والاحسان الی خلق اللہ الی عباد اللہ پہ عمل کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے، مستحبات پہ عمل کرتے ہوئے، تب احسان کا درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واجب ہے، اس کے ساتھ مستحب بھی ہے، اور اس میں ترقی ہے، محسن ہو گیا. اچھا، متقی کون ہے؟ وہ متقی قام بالواجب، جو واجبات کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں. اس سے کم تو نہیں ہوتا نا، بے نماز کے متقی ہو نہیں سکتا. احسان کے سب سے بڑا درجہ, احسان کا درجہ سب سے بلند ہے, اسے پہلے تقویٰ ہے, اس سے پہلے ایمان ہے, اس سے پہلے احسان ہے. دریا دیکھیں نا, اسلام, ایمان, پھر احسان ہے. اس ترقی کے پیچھے ایک راز ہے, وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. جب آپ تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اسلام سے آپ منتقل ہو جاتے ہیں ایمان کی طرف, اب مزید تقوی میں مضبوطی حاصل کرتے ہیں, تو پھر آپ درجہ پاتے احسان کا. تو تقوی جو ہے واجبات کی ادائیگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا, المقصد, عدل انصاف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو ظلم سے بچ جائے, کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص انصاف بھی کرے ظلم بھی کرے. جو انصاف کرنے والا ہے, عدل کرنے والا, وہ ظلم نہیں کرنے والا ہو سکتا. تو اس نے اپنے آپ کو محرمات سے بچایا ہے, ظلم سے بچایا ہے. اچھا, پھر دوسری مثال دیکھیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. اللہ راضی ہوتا ہے, کس سے راضی ہوتا ہے؟ الذين آمنوا, ایمان والوں سے. وعملوا الصالحات, اور اعمال صالحہ کرنے والے, نیک عمل کرنے والے. ولا يحب الكافرين, اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کافروں کو. اب یہ جو اوصاف ہیں, الذين آمنوا کون ہے, ایمان لانے والوں کا کیا مطلب ہے؟ جو ایمان پہ عمل کرنے والا ہے نا, جب تک ایمان کا وصف نہ ہو تو مومن کوئی ہو نہیں سکتا نا. یہ وصف کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو کوئی اس سے متصف ہوتا ہے, متصف ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہوتا ہے. وعمل الصالحات, و صالح نیک عمل کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے. اور کسے پسند نہیں کرتا؟ ولا يحب الكافرين, اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اچھا, کافر کون ہے؟ کفر کرنے والا. یہ عمل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب رحمہ اللہ, اب اس کی دلائل کیا ہیں؟ يرضى عند الذين آمنوا وعملوا الصالحات, والدليل قوله تعالى, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, إلى آخر الآية سورة التوبة آية نمبر 100. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه, الى اخر الايه سوره البينات نبا ساترات. تو ان آیات کریمہ میں اس میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے. اچھا, ولا يحب الكافرين, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين, سورة آل عمران آیت نمبر 32. اگر اور بے شک اگر منہ موڑ لیتے ہیں تو یقین اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, جبکہ دیکھا جائے کہ کفر جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے واقع ہوا ہے, لیکن اس یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرے. یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب کفر موجود ہے کہ نہیں؟ ظلم موجود ہے, نافرمانی موجود ہے, موجود ہے, کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اچھا, اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن ہے؟ اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن ہے؟ یہیں سے ٹھوکر لگی ہے قدریہ کو, جو تقدیر کا ممکن ہے. انہوں نے کہا کافر نے خود کفر کیا, اللہ تعالیٰ کے اس کے کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے. کافر خود مختار ہے, اس نے خود چاہا ہے کہ کفر ہو, اللہ نے چاہے کہ کفر نہ ہو. کافر کا کفر غالب آ گیا کہ نہیں؟ نعوذ باللہ. وہ جس چیز سے بچنا چاہتے تھے اس سے بڑے گڑے میں گر گئے. اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ایسے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا چاہتے ہیں, لیکن راستہ کون سا اختیار کیا؟ عقل کا. ان کے عقل کے نزدیک اگر یہ لوگ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو چاہا ہے تو پھر کافر کو اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کوناً و شرعاً. اللہ تعالیٰ شرعاً پسند نہیں کرتا کہ کفر واقع ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ کفر واقع ہو شرعاً، لیکن کوناً و قدراً اللہ نے چاہا ہے. آگے تفصیل آئے گی. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ اور مثال دیتے ہیں، وَلَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ قوم فاسقین کو پسند نہیں کرتا، ان سے راضی نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، سورة التوبة نمبر 96. فاسق کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے خارج ہونے والا ہے. اور فاسق جو ہے جب مطلقاً کہا جائے اسے مراد کافر بھی ہو سکتا ہے اور عام نافرمان بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، فاسق قرآن مجید میں کافر کو بھی کہا گیا ہے اور فاسق کافر کے علاوہ نافرمان کو بھی کہا گیا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ دونوں میں سے کون سا مراد ہے؟ سیاق اور سباق سے واضح ہے. آئے دیکھتے ہیں اب اس کی دلیل کیا ہے کہ فاسق کو، کہ کافر کو بھی فاسق کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ السجدہ آیت نمبر 18، 19 اور 20 میں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا جو مومن ہے اور کافر ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اب مومن جو ہے، جو لوگ ایمان، جو لوگ ایمان اور عمل صالح کیے تو ان کے لیے جنات المأوى ہیں، یہ مہمان نوازی اللہ تک طرف سے ان کے لیے ان کے اعمال کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے، ایک طرف ہے. اچھا، واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اچھا، اور جن لوگوں نے فسق کیا یعنی نافرمانی کی ہے، فمأواهم النار، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، جب وہ نکلنا کا ارادہ کرتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں تو واپس انہیں جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے. وقیل لہم، ان کو کہا جائے گا، ان کو کہا جاتا ہے ذوق عذاب النار، جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. اب اس فاسق سے کیا مراد ہے؟ اما الذین فسقوا، عام نافرمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے، کیونکہ جہنم کو جھٹلانے والا کفر ہے کہ نہیں؟ کافر ہے. اور جہنم میں ہمیشہ ابدی عذاب کس کو ملے گا؟ کافر کو ملے گا، عام فاسق کو تو نہیں ملے گا نا. تو سیاق اور سباق سے فاسق سے مراد کافر. شیخ صاحب فرمائے، شیخ مسیح رحمہ اللہ، فالمراد بالفاسق الکافر. اچھا، کوئی مثال جانتا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ فاسق کا ہے لیکن اس سے مراد فاسق ہے، کافر نہیں ہے. سورۃ الحجرات نمبر 6 میں، آگے پڑھو نا یار، کتابیں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق آئے کوئی خبر لے کر تو پھر تحقیق کر لیا کرو، الى آخر الآیہ. تو اس فاسق سے کیا مراد ہے؟ کافر ہے. کوئی شخص اس آیت سے استدلال کرے، اگر کوئی کافر خبر دے تو اس کی مت مانو، تحقیق کرو. کوئی مسلمان آپ کو خبر دے تو آپ بغیر تحقیق کے بات مان لو، چاہے فاسق کیوں نہ ہو. اس کے استدلال ٹھیک ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یہی آیت دلیل ہے، کیونکہ فاسق سے مراد کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیم رحمہ اللہ، اللہ عز و جل راضی نہیں ہوتا فاسق قوم سے، نہ یہ اور نہ وہ، یعنی وہ فاسق جو کافر ہے اللہ اس سے بھی راضی نہیں ہے، جو فاسق مسلمان فاسق ہے نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے جو کافر فاسق ہے اللہ تعالیٰ مطلقاً اسے راضی نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی، اس کا کفر ہی کافی ہے. لیکن جو فاسق نافرمان کے معنی میں ہے، مسلمان نافرمان، تو اللہ تعالیٰ ان کے فسق پر راضی نہیں ہوتا، لیکن جو بھی وہ فرما برداری کرتے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے. یعنی جزوی سے مراد اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم دیکھیں، وسیع رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ سے راضی بھی ہوتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے، اس کی نافرمانی پہلے ناراض ہوتا ہے اسے، لیکن اس کی فرما برداری سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اب وہ کس طرف اپنے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف یا ناراضگی کی طرف؟ اگر یہ قاعدہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جسے ناراض ہو تو ناراض ہو، بات ہی ختم، کبھی کوئی خیر باقی ہوتا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے. توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف توبہ کے دروازے کو پیدا کیا ہے، پتہ ہے کیوں؟ اللہ خوب جانتا ہے میرے بندے جب پیدا کرو گے تو غلطی بھی کریں گے، یہ پھر توبہ بھی کریں گے. دیکھیں وسیع رحمت سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ نافرمان کو دیکھیں، ہمارے بچے کبھی کوئی شرارت کرتے ہیں، کوئی غلطی کر جاتے ہیں، نہیں کرتے، ہم بڑے کرتے، بچے تو لازمن کرتے ہیں، کبھی غصے میں آ کے فوراً بدلہ لے ہی لیتے کسی نہ کسی طریقے سے، یا غصہ دکھا کے، یا مار پیٹ کے، یا وہ اسے کچھ ایسا الٹا سیدھا لفظ نکل آتا ہے. دیکھ ہم سے برداشت ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا نا بعض اوقات. اللہ کی رحمت دیکھیں آپ، کفر سے بڑھ کر کیا گناہ ہے، شرک سے بڑھ کر کیا گناہ ہے، دیکھیں آپ. ان شرک لظلم عظیم، یہ قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ ہے، شرک ظلم عظیم ہے. کیا اللہ تعالیٰ مشرک کو فوراً سزا دیتا ہے یا اسے موقع دیتا ہے؟ مشرک اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، پتہ ہے؟ اچھا بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ رحم کرے. جنگ احد، جنگ احد سب سے بڑے پانچ نام جو اس جنگ میں شریک تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، جنہوں نے سیدنا حمزہ کو بھی شہید کیا، بدلہ لینے آئے تھے نا جنگ بدر کا. اور اگر آپ قرآن مجید سیاق السباق دیکھیں نا، جو الفاظ بیان ہوئے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، اتنی شدید غم و غصہ اور اتنی شدید قہر توڑنے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں تماشا لگایا ہو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دیکھیں گے پوری دنیا تماشا دیکھے گی. لمبا کسی الغرض صدر حمزہ کو شہید کرتے ہیں، 70 صحابی اور بھی شہید ہوتا ہے، پھر مسلح بھی کرتے، جانتے مسلح یعنی قتل کرنے کے بعد شکل کو بگاڑ دینا، یعنی ناک کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا، کان کاٹ دینا، پیٹ چاک کر لینا. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے عظیم صحابی ان کے ساتھ ایسا ہو، اور ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 70 کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی. اچھا اس سے بڑی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ایک مہینہ مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے وقت قنوت نازلہ کی دعا، بد دعا دیتے ہیں، پتہ ہے، بد دعا دیتے ہیں پورا ایک مہینہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم بد دعا دیتے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے آمین کہتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا، لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں جانوں اور میرے بندے جانیں. آپ جانتے ہیں پانچ نام کون ہیں؟ گنے ذرا، سردار کون تھا مشرکین کا جنگ احد میں؟ ابو سفیان. اچھا صدر حمزہ کا قتل کس نے کیا؟ وحشی. حکم کس نے دیا؟ ہند بنت ابی سفیان. اچھا لشکر میں سب سے بڑے دو سپہ سالار مشرکین کے خالد بن ولید، عکرمہ بن ابی جہل، پانچ نام پورے ہوئے. آج ہم پانچوں کو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ کافر کو فوری سزا دیتا اس وقت مستحقین تھے کہ نہیں؟ اس وقت سزا کے مستحقین تھے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ یہ بھی آوازیں شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا جنگ احد میں. عجیب بات دیکھیں. انک لا تہدی من احببت. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جسے چاہیں, جسے پسند کریں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. لیکن اللہ یہدی من یشاء, جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے ہدایت دے دے. پانچوں کو ہدایت مل گئی. اس لیے کبھی یہ نہ کہیں دنیا میں کسی کو دیکھ کے یہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا. بھائی ہدایت میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بعض بچے بڑے بگڑے ہوتے ہیں, والدین تنگ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں اسے کبھی ہدایت ہوگی نہیں. وہ تمہارے ہاتھ میں ہدایت ہے کیا؟ میرے ہاتھ میں ہدایت ہے کیا؟ ہمارا کام ہے نصیحت کرنا, صحیح تربیت کرنا. ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا, کیا کوئی کمی تھی تربیت میں؟ نہیں, واللہ نبی نے کبھی کوئی کمی نہیں تھی. 950 سال اپنے قوم کو دعوت دینے والا توحید کی بیٹے کو نہیں دی ہو, گھر میں نہیں دی ہوگی. عجب بات ہے, بیوی کافر, بیٹا کافر. انک لا تہدی من احببت. کیونکہ یہ دین ہمارا نہیں, یہ مرضی ہماری نہیں, یہ دین جس رب کا ہے, ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے. ہمارا آپ کا کیا کام ہے؟ رہنمائی کرنا, ہدایت الدلال والارشاد جسے علماء کہتے ہیں. آپ راستہ دکھاتے ہیں, لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں. اب لوگ اسے مانے نہ مانے, وہ جانے, ان کا رب جانے. واپس آتے ہیں, ہم بات کر رہے تھے فاسق کی. پھر ایک اور مثال, شیخ وسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم نہیں دیتا. عجیب بات ہے, اللہ حکم نہیں دیتا فحاشی کا, فحاشی پھر بھی ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. اللہ پسند کرتا ہے, نہیں کرتا ہے. فحاشی موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ ناپسند بھی کرتا ہے, فحاشی پھر بھی موجود ہے. کس اعتبار سے؟
شرم کے ساتھ پسند نہیں کرتا. قانون کے حساب سے
موجود. بارک اللہ فیک. شرم اللہ پسند نہیں کرتا, لیکن کونن وقدرن اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور ہوا ہے. اس کا ایک راز آگے بتائیں گے. شیخ صاحب اصل میں ایک تمہید باندھ رہے ہیں, اصل بات ابھی ہونے والی. ایک تو پتہ چل گیا کہ انسان عمل کرتا ہے تب وصف اس میں ہوتا ہے. فحاشی کرنے والا ہوتا ہے تو پھر فحاشی ہوتی ہے نا. اگر فحاشی کرنے والا نہ ہو تو فحاشی کہاں ہوگی؟ اس کی دلیل, والدلیل قوله تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فحشاء کا حکم نہیں دیتے. الى آخر آیہ سورۃ الاعراف نمبر 28. اچھا, ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیمین رحمہ اللہ, کیونکہ جو وہ فحاشی کرتے ہیں, قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها. اصل سیاق رسوباکی ہے. اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں, قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها, ہم نے اس فحاش پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. جو شرک کرتے تھے وہی کہتے تھے, کوئی بدکاری کرتے تو پھر یہی کہتے تھے, ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس پہ پایا ہے. کیا وہ غلط ہے؟ غلط کبھی ہو نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. فحتج جو بھی امر ان شیخ سفر, دو چیزوں کو انہوں نے ایک حجت بنائی ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فحاشی کا حکم دیا, دوسرا ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں. دیکھیں جواب کتنا پیارا ہے. فقال تعالی, قل, کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, بے شک اللہ تعالیٰ فحاشی حکم نہیں دیتے. کہ کس کی چیز کا جواب آ گیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے حکم دیا, اللہ نے حکم نہیں دیا. دوسری پر خاموشی ہے, ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں, سچ ہے کہ نہیں؟ جو غلط تھا اس کا جواب دے دیا, جو سچ تھا اس پہ خاموشی اختیار کر لی. سبحان اللہ. وسکت عن قولهم وجدنا علیہا آباءنا, اس پر خاموشی ہے. کیوں؟ لأنه حق لا ينکر, کیونکہ حق ہے کہ واقعی باپ دادا کرتے آئے ہیں, اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ امرنا بها کذب, یہ جھوٹ ہے, اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کو جھٹلایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اس بات کو بیان کریں. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اور یہ نہیں فرمایا ولم یجد علیہا آباءہم, کہ باپ دادا کو اس پہ نہیں پایا, کیونکہ حقیقتاً ان کے باپ دادا ہی یہ کرتے آئے ہیں, فحاشی کرتے آئے ہیں. اچھا اگلی مثال, شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ولا یرضى لعباده الکفر, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 7 میں, ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر, اگر تم لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ کفر کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر سے یہ بات لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اسے ناپسند بھی کرتا ہے. اگلی مثال, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا يحب الفساد, اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ, سورۃ البقرۃ نمبر 205. پھر شیخ صفوان شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ مصنف نے ان عبارات کو تکرار سے بار بار بیان کیا ہے, اور یہ ملتی جلتی عبارات ہیں, جملے ہیں, تاکہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کے ارادے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہو, اور کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ نہ کیا ہو, کوناً, یعنی کون اعتبار سے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو ناپسند بھی کرتے ہیں اور ارادہ کونیہ سے اس کا ارادہ بھی کرتے ہیں, وہ چاہتے بھی ہیں, اور ایسی چیزیں واقع ہوتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اور نہیں چاہتا شرع ارادے سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیم رحمہ اللہ, یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیز واقع کرتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا ہے, نہ اسے راضی ہوتا ہے؟ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کا ارادہ کر واقع ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرے, اسے راضی نہ ہو؟ اس کا جواب, کوئی بھی اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ واقع کرے جو وجود میں ہو جسے اللہ تعالیٰ پسند نہ کرے اور جسے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو. اور یہ چیز جو واقع ہوتی جو اللہ کو ناپسند ہے, ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, دوسرے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے. ایک وجہ سے ناپسند ہے لیکن دوسری طرف بھی ایک چیز ہوتی ہے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے مصالح عظیم مترتب اور جڑے ہوئے ہیں. وہ کیسے؟ مثال دیکھیں, الایمان محبوب للہ والکفر مکروہ لہ. انڈر لائن کریں, قاعدہ دیکھیں ذرا, جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کفر ناپسند ہے, مکروہ ہے. کفر کو اللہ نے واقع کیا ہے جبکہ اللہ کو ناپسند ہے, مصالح عظیم, اس کے ساتھ بہت سارے عظیم مصالح جڑے ہوئے ہیں. اچھا وہ کیسے؟ کیونکہ اگر کفر نہ ہوتا تو ایمان کو کون جانتا؟ آج کفر ہے تو پھر ایمان بھی ہے نا, ایمان کی پہچان کب ہوئی؟ جب کفر ہوا. اگر کفر نہ ہوتا, سب مومن ہوتے تو ایمان کی کیا پہچان تھی؟ اچھا ایک تو یہ. پھر اگر کفر نہ ہوتا, اگر کفر نہ ہوتا تو انسان کو اس ایمان کی نعمت کی قدر کہاں سے ملتی؟ آج قدر و قیمت ہے ایمان کی نا, حیثیت ہے. اب اس نعمت کی قدر ہم کیسے کرتے, اہل ایمان کیسے کرتے؟ کفر دیکھا ہے, کافروں کا حال دیکھا ہے تو ہم کہتے اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے. نہیں, اب دیکھتے کہ ہندو جو ہے گائے کے سامنے جھکے ہوتے ہیں, بدھ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں، نظر ریاضیں دیتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، مجاورت کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ سانپ اور چوہوں کو بھی سجدے کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم بچ گئے. کس بنیاد پر اللہ کا شکر کرتے ہیں ہم؟ ایمان کی نعمت کی قدر جان کر ہم شکر کرتے ہیں. تو کفر ہے تو ایمان کی قدر اور اس نعمت کی ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں، معرفت بھی ہوتی ہے. اچھا، اگر کفر نہ ہوتا، ولولا وجود الکفر ما قام الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، کفر نہ ہوتا تو امر بالمعروف والنهي عن المنکر کیسے ہوتا؟ سبحان اللہ. اچھا، کیونکہ سارے لوگ معروف پر ہوتے نا، اگر کفر نہ ہوتا تو جہاد بھی قائم نہ ہوتا. جہاد کیوں مشروع ہوا؟ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، ایمان کے لیے. جب سارے مومن ہو، جہاد کہاں سے آئے پھر؟ تو کفر ہے تو پھر جہاد بھی ہے. اچھا، اگر کفر نہ ہوتا تو پھر جہنم کیا کرتی؟ عبث ہے نا، پھر جہنم بھی نہ ہوتی. سبحان اللہ، کیونکہ جہنم جو ہے وہ کافروں کا ٹھکانہ ہے. اگر کفر نہ ہوتا تو سارے لوگ ایک ہی امت ہوتے، نہ معروف کو جانتے نہ منکر کو جانتے. اور یہ بھی ایسا فرماتے ہیں، بے شک یہ مسلمان معاشرے میں ایک بڑا خلل ہوتا. اگر کفر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ولایت کی معرفت بھی نہ ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں؟ مومن متقی ہیں. ان کی پہچان کب ہوئی؟ جب ان کے خلاف کفر اور نافرمانی موجود رہی. تو کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے. اچھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ولایت سے، اللہ تعالیٰ کی ولایت میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بغض کیا جائے، نفرت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کی جائے. تو کتنے مصالح ہیں. دیکھیں، کفر اللہ کو ناپسند ہے، لیکن کفر وجود میں ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. اللہ نے چاہا ہے نہیں چاہا ہے؟ اللہ نے چاہا ہے بالارادت الکونیہ. شرعاً اللہ نے نہیں چاہا کفر کو، شرعاً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لیکن کوناً قدراً، تقدیر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو چاہا ہے. اچھا، کیوں چاہا ہے؟ بہت سارے مصالح ہیں. ایک تو اللہ کی مرضی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہے. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی حساب لے نہیں سکتا، اللہ کی مرضی ہے. اچھا، یہ جو کفر واقع ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہے کہ نہیں؟ مصلحت ہے کہ نہیں؟ مصلحت ہے. اس مصلحت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ جتنی چیزیں ہم نے ذکر کیا ہے، اللہ کو پسند ہے. جہاد پسند ہے کہ نہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر پسند ہے کہ نہیں؟ سب پسند ہے. سبحان اللہ. یہ دوسری مثال دیکھیں آپ، صحت اور بیماری. اب یہ مثال ہے انسان کے اپنی زندگی میں، دیکھ لیں آپ کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیز ہے جو ہمیں پسند نہ پسند ایک ہی وقت میں ہو. کیونکہ معتزلہ کو قدرے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، تو ان کو عقل دلی سے سمجھا دیتے ہیں، شرعی دلائل سے تو وہ نہیں سمجھ سکے، کیونکہ شرعی دلی کو پیچھے رکھتے ہیں، عقل کو آگے رکھتے ہیں. چلیں، شرعی دلی سمجھ لی، سمجھ لی الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ مزید وضاحت چاہیے، واضح ہے نا؟ ایک مثال ہے کفر کی، آپ اس میں نفاق کو دیکھ لیں، شرک کو دیکھ لیں، بدعات کو دیکھ لیں، نافرمانی کو، سب اس میں آپ کر سکتے ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی جناب پسند ہے، سب اس میں آپ توڑ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس میں پیچھے مصلحت لازمی ہوگی. اچھا، اب عقلی دلیل دیکھیں. صحت اور بیماری. صحت انسان کو پسند ہے، کیونکہ انسان کو ملائم ہے اور یہی چاہتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہے. اور جو بیماری انسان کو مکروہ ہے، ناپسند ہے، ہم نہیں پسند کرتے بیماریوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے بیماری، اس کے باوجود بھی بیماری واقع ہوتی ہے، اس میں بھی بہت ساری مصالح ہیں. جب انسان بیمار ہوتا ہے، حدیث میں کیا ہے؟ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، کفارۃ للذنوب. جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو سنت کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ طہور لا بأس ان شاء اللہ. کیا مطلب؟ کبھی سوچا ہے؟ طہور طہارت سے ہے، پاکیزگی سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کے بدلے آپ کے گناہوں کو صاف کر دے، پاک کر دے، اس لیے طہور کہا جاتا ہے. سبحان الله، مصالح عظيمة هي. اچھا بیماری سے جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جب آپ پوچھنے جاتے ہیں، پتہ حدیث میں کیا ہے، جب آپ بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کے جا کے آپ عیادت کرتے ہیں مریض کی، حدیث میں کیا آیا ہے کہ آپ کے راستے جاتے ہوئے جنت کا باغ بن جاتا ہے، جتنی دیر بیٹھتے وہ بھی جنت کا باغ بنتا ہے جب تک واپس نہیں پلٹتے، چلتے زمین پہ ہیں، مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اجر کتنا ہے، سبحان اللہ، مصالح ہے کہ نہیں. جبکہ ہمیں دیکھیں محبوب نہیں ہے، کوئی پسند کرتا ہے بیمار ہو؟ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پتہ ہے کہ بیماری ہم پہ پسند بھی نہیں ہے، ہمیں تکلیف دہ بھی ہوتی ہے، لیکن ہم بیمار ہوتے تو کیا کہتے، الحمدللہ علی کل حال، تو شکر کیوں کرتے بتائیں ذرا، جبکہ ناپسند بھی ہے. اس سے کسی کے پیچھے بہت راز چھپے ہوئے ہیں، یہ محض تکلیف نہیں ہے، محض عذاب نہیں ہے، سبحان اللہ. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جسم کی، مال کی، اولاد کی، گھر کی، سواری کی، جب یہ ساری نعمتیں میسر ہوئیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا اور بے پرواہ سمجھنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے منہ موڑنا شروع ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ العلق آیت نمبر 6 اور 7 میں، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. ذرا ان آیات کا، ذرا آج کا واجب ہے سورۃ العلق کی آیات کا صبح کے وقت پورا سا دیکھ لیں، آپ پڑھ لینا ترجمے کے ساتھ. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بے حساب دیتا ہے، لیکن انسان کے اندر ایک عجیب سی فطرت بھی ہے. انسان، مومن کی بات نہیں کر رہا، فرق ہے. قرآن میں لفظ انسان، لفظ مومن میں آپ ذرا دیکھیں، جو سیاق اور سبق مومن کے لیے ہے انسان کے لیے نہیں ہوتا. انسان میں آپ کو بہت سے نقص نظر آئیں گے، ایمان کے لفظ کے ساتھ بہت سارے آپ کو خوبیاں نظر آئیں گی، یہ فرق دیکھ لینا. دیکھیں ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، غور و فکر شاید کم کرتے ہیں، تو آج کی نشست میں یہ واجب بھی لے لیں کہ پورے ہفتے میں، اگلے ہفتے تک جب قرآن پڑھیں تو انسان کے لفظ کے ساتھ دیکھیں آگے پیچھے کیا الفاظ ہیں اور کیا سیاق اور سباق ہے، اور ایمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کون سے الفاظ اللہ نے بیان فرمائے، یہ فرق آپ کو نظر آئے گا. کلا، ہرگز، ان الانسان، بے شک انسان، لیطغى، حد سے تجاوز کر دیتا ہے، طغیانے پہ آ جاتا ہے. کب؟ ارآہ استغنى، جب وہ دیکھتا ہے کہ اجمع بے پرواہ ہو گیا، مال بے پناہ، دولت بہت زیادہ، طاقت ہے، اثر رسوخ ہے، اولاد بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، سواری بھی ہے، بزنس بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، جیٹ بھی ہیں، کروز بھی ہیں، سب کچھ ہو گیا. تو یعنی پہ آ جاتا ہے. اس لیے آپ کو بہت کم امیر نظر آتے ہیں جو شکر گزار اللہ تعالیٰ، وقلیل من عبادی الشکور. اسے ایک یہ بڑا مسئلہ پہلے بیان کیا تھا، علماء ان دونوں کے بیچ میں جب توازن کرتے ہیں صبر اور شکر کا، کیا زیادہ مشکل ہے، صبر کرنا یا شکر کرنا؟ مشکل کیا ہے؟ شکر کی بات ہے، شکر مشکل ہے یا صبر مشکل ہے؟ ہاں، ادھر مولوی صاحب کہتے ہیں صبر مشکل ہے، مفتیوں کا اختلاف ہو گیا، اب کیا حل ہے؟ امیر کے لیے شکر کرنا اور فقیر کے لیے صبر کرنا، اب آسان ہو گیا، اب فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے، صبر کر رہے اس نے، لیکن صبر کی نیت کی جاتی ہے تب اجر ملتا ہے. مجبور رک گیا تو اجر سے بھی گیا، ہاتھ میں کچھ نہ آیا، دنیا ویسی نہیں، آخرت میں بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ نے آزمائی اس لیے ہے تاکہ صبر کرے، اور صبر والوں کو کیا ملتا ہے؟ وف الصابرون اجرهم غیر حساب. تھوڑا اعزاز ہے یہ امیر کو نہیں ملنے والا، یہ غیر حساب، یہ اس فقیر کے لیے جس نے صبر کیا ہے. اچھا، دوسری طرف امیر اور شکر کرنا. جانتے شکر سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ سب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، ہر امیر کہتا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا کرپٹ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ادا ہو گیا شکر کا حق؟ نہیں. شکر تین چیزوں پر قائم ہے، تین ارکان ہیں شکر کے، علماء کہتے ہیں دل، زبان، عمل. یا زبان سے شروع کرے، ایک تہائی شکر کی آپ نے کی ہے، جب تک دو باقی نہ ہو تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. یاد رکھیں، زبان کے شکر تب قبول ہوتا ہے جب باقی دو بھی موجود ہوں، صرف زبانی کلام شکر کافی نہیں ہے. دل سے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کا خاص انعام اور احسان ہے، میں اس قابل نہیں ہوں ان کی ساری کے ساتھ. جو بھی نعمت ہے، چاہے کسی کی سفارش سے کیوں نہ ہو، کسی نے سفارش کی ہے، نوکری لگ گئی ہے، تو اللہ نے اسے میرے لیے مسخر کیا ہے، اسے توفیق دے کہ میری مدد کرے، میری نوکری لگ گئی، شکر اللہ تعالیٰ کا ہے. اور بعد میں اس بندے کا شکر بھی ہے، کیونکہ جو لوگوں کا نہ شکر ہے اللہ کا بھی نہ شکر ہے، جیسے حدیث میں آیا. پھر عمل کرنا ہے، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. کیوں فرمایا؟ دیکھیں ایک دو جملے ایک ساتھ، آل داؤد شکر پر عمل کرو، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل، بہت کم ہے میرے بندوں میں سے، من عبادی الشکور، شکر کرنے والے. کیوں کم کیوں ہے؟ جبکہ زبان سے تو ہر بندہ کہتا ہے، کثیر ہونا چاہیے نا، وہ کثیر یا قلیل ہے، جبکہ ہر بندہ امیر و غریب جب بھی کوئی خیر اسے ملتا ہے تو شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ تو بھی کثیر ہونا چاہیے نا، کیونکہ دل سے اور عمل سے نا شکر بہت ہیں، اس لیے قلیل من عبادی الشکور. اچھا ایک اور واجب بھی دے رہا ہوں، آج واجب واجب آ رہے ہیں، اعملوا آل داؤد شکرا. شکرن کیا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے دیکھنا. یہ ہنٹ دے دوں کہ ایک سے زیادہ اعراب ہے، منصوب ہے. منصوبات کتنی ہیں یاد ہے اجربیہ کے درس میں؟ وہ منصوبات 15، 15 ہیں. مرفوعات 7 ہیں، منصوبات 15 ہیں. ان 15 میں سے آپ دیکھیں، اچھا اور آسان کر دوں، توابع 4 نکال لیں آپ، کتنے بچے؟ 11. ٹھیک ہے، ان میں سے آپ دیکھیں کہ یہ شکرن جو منصوب ہے کہ نہیں. شکرن اعملوا آل داؤد شکرا منصوب ہے، ان منصوبات میں سے اس کا اعراب کیا ہے؟ اور کتنی پیارا انداز بیان ہے اللہ. اور اسی آیت میں ان تینوں جو شکر کے جو قسم ہیں، تینوں موجود ہیں. یہ دلیل، یہی آیت ہی دلیل ہے، سبحان اللہ. اچھا واپس آتے ہیں، یہ بہت بڑا مقصد ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی بہت سے نعمتیں نازل کر اسے نوازے، اور وہ بندہ جو ہے بے پرواہ ہو کر نافرمان ہو جائے. یہ بہت بڑا مفسدہ ہے، عظیم مفسدہ ہے. جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو واپس اپنی جگہ پر کھڑے کرنے کا ارادہ فرماتا تو اسے آزماتا ہے تاکہ وہ واپس پلٹے. اور اس کا شاہد اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فساد ظاہر ہوا خشکی اور تری میں لوگوں کے عمل کے سبب، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب، تاکہ انہیں مزہ چکھا ہے ان کے بعض اعمالوں کا، تاکہ وہ واپس پلٹے. جب یہ امیر بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خیر سے نوازا ہے، ہر درمی پر اتر آتا ہے، نافرمانی پر اتر آتا ہے، طغیانی پر اتر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے تاکہ واپس پلٹے، توبہ کرے. فساد برپا ہو گیا نا، نافرمانی کی ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، ارے میں کہاں نکل گیا تھا، موقع دیا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ. آزمائش نا پسند ہے نا، تکلیفیں پسند تو نہیں ہیں انسان کو، لیکن جب اسے اللہ نے آزمایا ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہوا، تو پھر جس میں خیر ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، واپس بھی پلٹتا ہے، اپنے آپ کو درست کرتا ہے. یہ اصل شکر ہے، یہ بھی شکر میں شامل ہے، سبحان اللہ. اچھا ایک اور مثال جیسا فرمان شیخ عظیم رحمہ اللہ، اے انسان اگر آپ سوچیں، غور فکر کریں اس صحیح طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی تمام تقدیرات جو انہوں نے تقدیر مقرر فرمائی ہیں، تو آپ یہ خوب جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یہ تقدیر قائم ہے، اللہ کی حکمت سے جڑی ہوئی ہے. جو بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، خیر میں سے یا شر میں سے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، اور ایسی چیزیں بھی مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت عظیم مصالح جڑی ہوئی ہیں. کچھ کا آپ احاطہ کر سکتے ہیں، کچھ کا آپ نہیں کر سکتے، کوئی اور کر سکتا ہے، اور کچھ کو تک کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہم نہیں جانتے اللہ کی حکمت اور کس چیز کے پیچھے کیا راز ہے، بعض لوگ جانتے ہیں، بعض لوگ نہیں جانتے، سبحان اللہ. پھر آخری سوال شیخ صاحب فرماتے، اگر یہ کہا جائے کہ کیسے ممکن کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ کی مراد بھی ہو، اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، پھر عقلی دلیل دیکھیں، عقلی مثال دیکھیں، کیونکہ معتزلہ نے اور قدریہ نے کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ چیز اللہ کو ناپسند ہو اور وہ چیز واقع ہو. اللہ نہیں چاہتا کوئی ایسی چیز جو اللہ کو ناپسند ہو. شیخ صاحب عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جو یہ کڑوی دوا جو ہوتی ہے، جس کے یعنی بدبودار، وہ کڑوی ہوتی ہے، ذائقہ کی کڑوی اور بدبودار ہوتی ہے، مریض اسے پی لیتا ہے اور راحت محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ شفا کی مصلحت جڑی ہوئی ہے. اسے پتہ میں یہ کڑوی دوا جس کی بدبو بھی ہے میں پیوں گا، لیکن مجھے اس سے افاقہ ملے گا اور راحت ملے گی. دوسری مثال دیکھیں، اس سے بڑی مثال دیکھیں، باپ کو دیکھیں، وہ اپنے بیمار بیٹے کو پکڑ لیتا ہے تاکہ جو طبیب ہے اسے گرم لوہے کی سلاخ سے داغے، داغنا ایک علاج کا طریقہ ہے کہ نہیں، جسے کئی کہتے ہیں. اب تو میڈیکل کا زمانہ ہے، اب تو بچے لے کے آتے ہیں انجیکشن کے لیے، بچے رو رہے ہوتے ہیں، اے باپ نے بچوں کو پکڑا ہوا ہے، باپ کے آنسو بچے سے پہلے نکل رہے ہیں، وہ یہ نہیں برداشت کرے بچے کو سوئی لگ رہی ہے. اب شیخ صاحب تو اس زمانے کی بات کریں جب داغا جاتا تھا، اب تصور کریں علاج الحمدللہ کتنا آسان ہو گیا. اس زمانے میں زیادہ تکلیف ہوتی تھی تو باپ اپنے بیٹے کو لے کے جاتا تھا، بچوں کو لے کے جاتا تھا، اور ایک جو طبیب ہوتا تھا جو کئی کرتے ہیں داغنے والے جو ہوتے ہیں، وہ لوہے کی سلاخ کو اٹھاتا. اب دیکھیں باپ کی دھڑکن والے دیکھیں اور بدلتی بگڑتی حالت دیکھیں، جیسے وہ چیز موو کرتا ہے نا باپ کی حالت اور بگڑتی. دیکھو اس نے لوہے کی سلاخ کو اٹھایا، اس نے آگ پہ رکھا ہے، آگ پہ گرم ہو رہی ہے، سرخ ہو گئی ہے، اس نے اٹھایا ہے، باپ نے بچے کو زور سے پکڑا ہے تاکہ ہلے نہیں، اس نے اس کے بچے کو داغا ہے، بچے کی چیخ نکلی ہے اور باپ کی چیخ بھی نکلی ہے بچے کے ساتھ. درد تکلیف پریاپت برداشت نہیں ہوتے نا، دیکھیں انسان اپنا درد برداشت کر لیتا ہے، شاید اولاد کا درد تکلیف برداشت نہیں ہوتی. جیسا فرماتے ہیں بہت ہی زیادہ ناپسند عمل کیا اس بندے نے کہ اپنے بچوں کو آگ سے خود دغوا رہا ہے اس بندے سے، لیکن اسے تسلی ہوتی کہ اس کے داغنے کے بعد اسے راحت اور سکون ملے گا اور شفا حاصل ہوگی، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ دونوں چیزیں ایک انسان کے اندر جو ہے، ناپسندیدگی بھی ہے، پسند بھی کرتا ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے، اس دنیا کا ایک حصہ ہے جسے کوئی کافر بھی جھٹلا سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس حقیقت ہو حقیقت ہے، دنیا کا حصہ ہے، دنیا کا ایک حقیقت ہے. سبحان اللہ، جو یہ چیز ممکن ہے، اللہ احکم الحاکمین سبحانہ و تعالی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے، ہم عقل کا یہ تقاضا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے، لیکن ان کی عقل یہ نہ سمجھ سکی کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو، نافرمانی کو، شرک کو، بدعات کو، خرافات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا میں یہ چیزیں موجود ہیں، اللہ نے چاہا ہے کوناً و قدراً، لیکن شرع کے اعتبار سے اللہ نے ان کو ناپسند کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں ہے تمام چیزیں، لیکن پھر بھی کافر بھی موجود ہے، اس کا کفر بھی موجود ہے، مشرک بھی موجود ہے، اس کے شرک بھی موجود ہے، نافرمان بھی موجود ہے، اس کی نافرمانی بھی موجود ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ بہت سارے عظیم مصالح جڑے ہوئے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ جو اصل مدعا ہے ابھی آئے گا، ابھی تو صرف یہ سب، ابھی تک دو تین درس گزر گئے ہیں، ایک مقدمہ تھا صرف، اصل مدعا اگلے درس میں بیان کریں گے. والعباد فاعلون حقیقة واللہ خالق افعالهم، اور بندے حقیقتاً عمل کرنے والے ہیں، فعل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے افعال کو پیدا کرنے والا ہے، اصل بات یہ ہے. اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے کہ وہ کون سے گروہ ہیں جنہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے اہل سنت جماعت سے، اور ان کا کیا موقف تھا، ان کا موقف کیوں غلط تھا، کیونکہ ابھی تک بتایا ہے موقف جو ہے اہل سنت جماعت کا موقف ہے، اور یہ اس کی تفصیل ہے. آگے دیکھیں کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ کون ہیں، اور کس طریقے سے اس بڑے مسئلے میں اختلاف کیا ہے، اور اہل بدعت میں ان کو شمار ہوا ہے. اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنت جماعت کو ہدایت دی ہے کہ انہوں نے حق راستے کو اپنایا ہے اس معاملے میں بھی، اور تمام جو بھی مسائل ہیں شرعی مسائل، اللہ تعالیٰ نے سنت جماعت کو ہدایت دی ہے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق کی ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام مسائل کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اہل بدعت اور خرافات کا راستہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.